آج 31 مارچ 1995 کا یہ عظیم الشان جمعہ جس میں آپ حضرات شہر اور علاقہ بھر سے تشریف لائے ہیں، ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے کہ میں دو چار دن پہلے برطانیہ کے 40 روزہ دورے کے بعد واپس آیا ہوں اور 22 فروری کو جس دن ہمارے قائد مولانا حق نواز جنگوی کی شہادت کا دن ہے، اسی روز لندن کی سڑکوں پر مجھ پر شیعہ غنڈوں نے حملہ کیا. اگرچہ اللہ تعالی نے مجھے اس قاتلانہ حملے میں بچایا اور محض اپنے فضل و کرم سے زندہ اور باقی رکھا، لیکن اس حملہ کے زخم جو صرف میرے سر ہیں بہت زیادہ بہتر اور صحابہ کرام کی کرامت اور محبت کی وجہ سے درست ہے. 7 ٹانکوں میں 2 زخم ابھی باقی رہ گئے ہیں. دشمن یہ سمجھتا تھا شاید اس حملے کے بعد یہ جہنم رسید ہونے والے قاتل یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دشمن صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور سپاہ صحابہ کا باب ختم ہو جائے گا. اور عین ان دنوں میں پاکستان میں نظر بندیوں گرفتاریوں کا طویل سلسلہ شروع ہوا اور جنگ کے لوگوں سے زیادہ اس حقیقت سے کون واقف ہے کہ اس قسم کی پریشانیاں، حملے، گرفتاریاں، پولیس کے چھاپے کب آپ پر نہیں پڑے. مولانا حق نواز جھنگوی شہید پر چھاپے نہیں پڑے، انہوں نے میاں والی اور ملتان کی جیل میں 9-9 مہینے نہیں گزارے، ان کو جھنگ کے پولیس اسٹیشنوں پر ننگا کر کے نہیں مارا گیا. آج ہم کس بنیاد پر گھبرائیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مشنری لوگ کبھی مرا نہیں کرتے، مشن والے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ صرف راستہ بدلتے ہیں. مشن اور نظریہ کبھی قتل نہیں ہوتا، مشن اور نظریہ کبھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، مشن اور نظریہ کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، مشن اور نظریہ کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، مشن اور نظریہ جیلوں کی کال کوٹھڑیوں میں بھی زندہ جاوید رہتا ہے اور مشن اور نظریہ قبر کے پاتال میں بھی زندہ جاوید رہا ہے. مشن اور نظریہ لاٹھی چارج سے کبھی نہیں ختم ہوا، مشن اور نظریہ کارکنوں کو کپڑے اتار کر تھانوں میں لٹکانے سے کبھی ختم نہیں ہوا، مشن اور نظریہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو برا کہنے سے اور جیل کی کال کوٹھڑیوں میں بھیجنے سے کبھی ہٹا نہیں کرتا.
نعرہ تکبیر،
ہمارے پاس کیا ہے؟ جاگیر نہیں، سرمایہ نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا کی شوکت و حشمت نہیں. ہم ایم ایل اے بھی بنے تو فقیر رہے، ہم ایم پی اے بھی بنے تو تو فقیر رہے. ہمارے پاس ایک چیز ہے اور وہ ہے مشن اور نظریہ. چودہ سو سال کی پوری تاریخ دیکھیں, ایک طرف مشن اور نظریہ رہا اور ایک طرف حکومتیں رہی, اقتدار رہا, شوکت و حشمت رہی, سنگینیں رہی, تلواریں رہی, نیزے رہے, تختہ دار رہا, کال کوٹھڑیاں رہی. اور دو سو سال کی ہسٹری میں دیکھیں وہ کون سا جذبہ تھا جس نے کالابانی کی جیلوں کو آباد کیا رکھا تھا, وہ کون سا جذبہ تھا جس میں ریشمی رومال کی تحریک میں دس ہزار جوانوں نے قربانیاں دی, وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سی بات تھی, کیا وہ چودراہٹ تھی یا وہ پیسہ تھا یا وہ دنیا کی دولت تھی کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک چودہ ہزار علماء کو تختہ دار پہ لٹایا گیا تھا اور ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز سے معافی مانگی ہو. کیا بات کیا تھی, وہ نظریہ تھا اور مشن تھا. حکمانو تم اپنی تاریخ بھی دیکھو, میں اپنی تاریخ دہراتا ہوں, تم اپنی ہسٹری دیکھو, تم دیکھو کہ تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. حکمرانوں کبھی تم نے کسی نظری اور مشن والے کو معاف نہیں کیا اور کبھی کسی نظری اور مشن والے نے حکمرانوں کی سختیوں سے نہ اپنا مشن چھوڑا نہ اپنا نظریہ چھوڑا. اگر یقین نہ آئے تو جامعہ محمودیہ میں ان قبروں سے پوچھو جو اس نظری اور مشن پر بن گئی ہے. مشنری تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوئی, کبھی مشن نہیں مٹے. میرے بھائیو 1863 سے لے کر 1866 تک ہندوستان کی تاریخ کے یہ تین ایسے سال ہیں کہ جن سالوں میں دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک علماء کو لٹکایا گیا, سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا. میرے بھائیوں میری بات پہ غور کرو, میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, توجہ میری طرف کرو, میں صرف اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ظلم سہا ہے, آپ پر تشدد ہوا ہے, آپ پر زیادتیاں ہوئی, آپ کو مارا گیا ہے, میری ماؤں اور بہنوں کی کو پیٹا گیا ہے اس شہر میں, اور ایسے واقعات پہلے بھی پیش آئے لیکن ظلم کی انتہا اور حد کر دی گئی, مجھے پتہ ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے یہاں تشدد سہا ہے تو لندن کی سڑکوں پہ آپ کے اس خادم نے بھی خون بہایا ہے. ہم بھی وہاں کوئی آرام سے نہیں بیٹھے. بی بی سی کے نمائندوں نے مجھ سے لندن میں پوچھا کہ آپ پر حملہ ہوا, اس حملے کے بعد آپ کا تاثر کیا ہے؟ میں نے کہا میرا تاثر ہے کہ اگر آج تک سپاہ صحابہ میں 10 آدمی تھے تو اس میرے خون بہنے کے بعد 100 آدمی سپاہ صحابہ میں آ چکا ہے. میرے بھائیوں تشدد اور ظلم سے کبھی نظریہ شکست نہیں کھا سکتے, تشدد اور ظلم سے کبھی مشن ناکام نہیں ہوا کرتے, تشدد اور ظلم سے کبھی جذبے ختم نہیں ہوتے, تشدد اور نظریے سے کبھی امنگیں پسماندہ نہیں ہوتی, تشدد اور ظلم سے کبھی جوانیاں ختم نہیں ہوتی,
تشدد اور ظلم سے کبھی فرق فکر پہ مردہ نہیں ہوتے، تشدد اور ظلم سے کبھی مشن اور نظریہ شکست نہیں کھاتا، تخت پیدار پہ چڑھاؤ تو نظریہ زندہ رہے گا، قبروں میں اتارو نظریہ زندہ رہے گا، سڑکوں پہ ذبح کر دو نظریہ زندہ رہے گا، بچے اور بچیوں کو قتل کر ڈالو نظریہ زندہ رہے گا، تخت پیدار پہ چڑھاؤ نظریہ زندہ رہے گا، الٹے لٹکاؤ نظریہ زندہ رہے گا، بچے قربان کر ڈالو نظریہ زندہ رہے گا، کپڑے اتار کر بچوں کو مارو نظریہ زندہ رہے گا، شلواریں اور کپڑے خون آلود کر دو نظریہ زندہ رہے گا، حکمرانوں تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا، تم ظلم دہراؤ میں نظریے کو فروغ دوں گا،
ہمیں جان گوانا
آتا ہے،
ہمیں گولیاں کھانا
آتا ہے،
ہمیں جیل جانا
آتا ہے،
دریا سجانا
آتا ہے،
ہمیں جان گوانا
آتا ہے،
بنوانا
آتا ہے،
میں تو وہ تاریخ رکھتا ہوں، وہ ہسٹری دہراتا ہوں، میرے سامنے مولانا فضل حق خیر آبادی کا وہ کارنامہ ہے کہ جس کو جزیرہ انڈمان میں عمر قید کی سزا دی، عمر قید، اور جب 1864 میں مولانا فضل خیر آبادی جزیرہ انڈمان روان کیے گئے تو ان کا بیٹا 8 سال کا تھا، کتنی عمر تھی؟ 8 سال کے بچے نے وائسرائے برطانیہ کو درخواست دی کہ میرے باپ کو رہا کر دیا جائے، میری 8 سال عمر ہے، میرا اور کوئی کھیل نہیں ہے، وہ درخواست 8 سال کی عمر میں بچے نے دی، اور جب بچے کی عمر 16 سال ہو گئی تو وہ درخواست منظور ہو گئی، 8 سال کے بعد بچے کو رہائی کا پروانہ ملا، باپ کی رہائی کا آرڈر روپ کار بچے کو گورنمنٹ برطانیہ نے پہنچائی، وہ روپ کار لے کر بچہ بمبئی کی بندرگاہ پہ گیا،
6 مہینے
وہ بچہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اسے کوئی بحری جہاز نہ ملا جو کالا پانی کے جزیرے میں اسے لے جا سکے، 6 مہینے کے بعد ایک مال بردار جہاز اسے ملا، اور وہ 16 سال کا بچہ اپنے باپ کی رہائی کا پروانہ لے کر اس مال بردار جہاز میں جا رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا کہ میں اس کا اکلوتا بچہ ہوں، 8 سال تک اپنے باپ کی رہائی کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں، جزیرہ انڈمان کے بندرگاہ پہ جب وہ جہاز نظر انداز ہوا اور اس جہاز نے پڑاؤ ڈالا تو وہ بچہ بندرگاہ سے اتر کر شہر میں گیا، جزیرہ انڈمان جسے کہتے ہیں، جسے تاریخ کی زبان میں تاریخ کالا پانی کہتے ہیں، کالا پانی کہتے ہیں، وہاں پہنچا وہ بچہ شہر جا رہا ہے، اس نے ایک بہت بڑا اجتماع دیکھا، بہت بڑا مجمع دیکھا، وہ بچہ اس شہر کی زبان نہیں جانتا تھا، اس علاقے سے واقف نہیں تھا، اس بستی سے واقف نہیں تھا، اس شہر کے لوگ اور زبان جانتے تھے، اس شہر کی بستی میں پوری دنیا کے نظر بند اکٹھے کیے گئے تھے، جس کے ارد گرد کوئی سہارا نہ تھا، لوگ وہاں قید و بند میں مر جاتے تھے اور ان کی قبر وہاں بنتی تھی،
جب یہ لڑکا شہر میں داخل ہوا 16 سال کا بچہ، مسلمانوں خیال کرو اکلوتا بچہ، جب وہاں پہنچا اس اجتماع میں آگے گیا تو ایک آدمی سے کہتا ہے کہ اگر تم اردو جانتے ہو، میری زبان جانتے ہو تو میری بات سنو. اس بچے کے وہ غریب ہوا اور اس نے کہا تم کون ہو بیٹا؟ تو بیٹے نے کہا میں، میرا نام صادق ہے اور میں ہندوستان سے آیا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد کی رہائی کا پروانہ، میرا والد کی رہائی کا آرڈر گورنمنٹ برطانیہ نے کیا اور میں آج ہی بحری جہاز مال بردار سے اترا ہوں اور اس کی رہائی کا پروانہ لے کر آیا ہوں. اگر تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکو کہ جہاں میرا والد قید ہے وہاں یہ میں پروانہ لے جا کر اس والد کو رہا کراؤں، اس کے لیے تم میری مدد کرو. تو وہ آدمی جس نے اس بچے کو دیکھا اور رہائی کا پروانہ دیکھا تو وہ رہائی کا پروانہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. تو وہ بچہ کہتا ہے تم تو میری ہیلپ کرو گے، تم خود رو رہے ہو، میری ہیلپ کیا کرو گے؟ تو اس جوان نے کہا کہ بیٹا بات ہی تم نے ایسی کہی ہے کہ میں روئے بغیر رہ نہیں سکتا، میں کہاں روتا ہوں، میرے ساتھ یہ سارا مجمع رو رہا ہے کہ یہ جنازہ فضل خیر آبادی کا آ رہا ہے. مسلمانوں یہ جو جنازہ، اے میرے بیٹے میں کیوں نہ رہوں، جس باپ کی رہائی کے لیے تو پروانہ لایا ہے یہ اسی فضل خیر آبادی کا جنازہ ہے اور یہ 40,000 آدمی رو رہا ہے کہ اتنا بڑا عالم جو قرآن کا درس دیتا تھا وہ جیل کی تاریکی میں تھا اور بالآخر وہ کل شہید ہو گیا اور آج ہم اس کا جنازہ لے کر آئے. میں اس لیے روتا ہوں کہ جس بچے کے جذبے گھر میں تڑپتے تھے، جس کی امنگیں جوان تھیں، جس یتیم، جس بچے نے آج رہائی کا پروانہ دیا وہ بچہ تو یتیم ہو گیا ہے، اس بچے کے سر پہ تو دست شفقت پھیرنے والا کوئی باقی نہیں رہا. میں اس لیے روتا ہوں کہ اے میرے بیٹے تیری ماں بیوہ ہو گئی، تو تیم ہو گیا، میں تیرے باپ کا تجھے منہ دکھاؤں؟ جب 16 سال کے بچے کو 40,000 انسانوں نے دیکھا تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے. مسلمانوں تم بتاؤ کہ ظلم و تشدد جیتا یا جذبہ جیتا؟ اس جذبے کو دیکھو، اس مشن کو دیکھو، اس نظریے کو دیکھو. لندن میں راستیت نے، شیعہ نے کیوں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا؟ وہ مجھے کیوں مٹانا چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھ پر کیوں وار کیے؟ میرے سر پہ لوہے کی سلاخیں ماری اور لہو اتنا زیادہ بہا کہ انہوں نے سمجھا یہ اب مر چکا ہے، اب یہ قتل ہو چکا ہے، اب یہ باقی نہیں رہتا، اگر باقی ہوا تو لہو کے فواروں کی وجہ سے یہ خود شہید ہو جائے گا، یہ خود ذبح ہو جائے گا، مر جائے گا. وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے لیکن اس قوت نے مجھے بچانا تھا، وہ بہت طاقتور تھی. جس قوت نے مجھے سپاہ صحابہ کی نوکری اور غلامی کے لیے اور سپاہ صحابہ کی چوکیداری کے لیے اور سپاہ صحابہ کی دربانی کے لیے کچھ وقت اور مجھے مہیا کرنا تھا، وہ طاقت بہت بڑی قوت رکھتی تھی، وہ ذات بہت بڑی طاقتور تھی. میں نے برطانیہ میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہاں کے ذرائع ابلاغ نے میری ہیلپ کرنے کی بجائے کہ یہ پورا ہوا انہوں نے تبصرہ یہ کیا. سنڈے ٹیلی گراف ایک بہت بڑا اخبار ہے، گارڈین ایک بہت بڑا روزنامہ ہے انگریزی برطانیہ کا، اور بی بی سی، وائس آف امریکہ، انہوں نے کہا کہ تشدد کی وہ لہر جو پاکستان میں تھی وہ اب یہاں بھی آ گئی ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا، اس طرح انہوں نے کہا. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اللہ نے مجھے تندرست کیا، ڈاکٹروں نے مجھے صحت یاب قرار دیا اور میرے سر کی پٹیاں اتر گئیں اور میرے زخم منتمل ہو گئے اور صرف 15-20 دنوں میں میرا چہرہ جو زخمی ہونے کے 8 دن بعد تک پٹیوں سے بھرا ہوا تھا
اور میرے سر کے سارے زخم جن سے خون بہ رہا تھا جب یہ درست ہو گئے تو صحابہ دشمنوں کی امیدوں پر خاک پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ اب ہم اور ہاتھوں سے مقابلہ کریں گے. میں نے انہیں اخبار میں بھی کہا, روزنامہ جنگ کو میں نے انٹرویو دیا, میں نے کہا میرا دشمن جو کچھ چاہتا ہے کر گزرے, ہم انتقام نہیں لیں گے. میں نے لندن میں بیان دیا اور یہ بیان میرا برطانیہ کے تمام اخباروں میں چھپا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے سنیں کہ میں لندن کو پاکستان نہیں بنانا چاہتا, وہاں 80 لاکھ مسلمان آباد ہے. اگر میں یہ اعلان کروں کہ تم سے بدلہ لوں گا تو ایسے لوگ برطانیہ میں موجود ہیں جو 2-4 دنوں میں تم سے انتقام لے سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ میرے کارکن بھائیوں, میرا خون بہ گیا, اب ہم اس کیس کو پولیس کے سپرد کرتے ہیں. پولیس جتنے ملتی ہے اس کو اپنے قانون کے مطابق سزا دے. میں اس کا بدلہ لینے کا کوئی اعلان نہیں کرتا اس لیے کہ میں بدلے کا اعلان کروں, اس بدلے میں یہ لوگ مارے جائیں, پھر جوابی کاروائی ہو, پھر لوگ مارے جائیں, تو یہاں 80 لاکھ مسلمانوں کا امن تباہ ہو جائے گا. میرے زخموں کی کوئی بات نہیں, زخم تو ہوئے ہیں لیکن نظریے پر تو کوئی زخم نہیں ہوا. میرے جسم پر تو زخم ہوا ہے لیکن میرا نظریہ تو نہیں بدلا. میرے جسم پہ پٹیاں تو لگی ہیں لیکن میرا مشن تو تبدیل نہیں ہوا. مشن زندہ ہو, جذبہ زندہ ہو تو جسموں کے زخم ختم ہو جاتے ہیں اور نظریے کا زخم کبھی ختم نہیں ہوتا.
نعرہ تکبیر.
میرے بھائیو, میرے اس اعلان کے بعد آپ نے دیکھا کہ لندن میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی, ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا. یہاں پاکستان میں بھی میں آپ کو سپاہ صحابہ کی مختصر رداد بتانا چاہتا ہوں. میں نے لندن میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو شیعہ نے پاکستان میں بھی پہل خود کی تھی کہ مولانا حق نواز جنگوی کو شیعہ نے شہید کیا تھا. اس سے پہلے پاکستان میں کوئی شیعہ قتل نہیں ہوا تھا. سپاہ صحابہ تو 1985 میں قائم ہوئی تھی, تو 6 ستمبر کو قائم ہونے والی سپاہ صحابہ نے 1990 تک اس کی طرف سے کوئی شیعہ مارا نہیں گیا. اگر سپاہ صحابہ کا کام قتل و غارت تھی تو 1985 سے لے کر 90 تک پاکستان میں کوئی شیعہ کیوں نہیں مارا گیا؟ ہمارا پروگرام قتل و غارت کا نہیں تھا, ہم اپنے دشمن کو قتل نہیں کرنا چاہتے, اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے دشمن کو قتل نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے دشمن کو دلائل کے انداز میں شکست دینا چاہتے ہیں, دلائل کی دنیا میں اسے موت دینا چاہتے ہیں, دلائل کے رنگ میں اسے پستہ کرنا چاہتے ہیں, دلائل کے رنگ میں اسے شکست دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں 22 فروری 1990 مولانا حق نواز جھنگوی کو شہید کیا گیا, اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہوا. وہ ریئیکشن ضروری نہیں کہ میں کروں یا میری جماعت کرے. مولانا حق نواز اہل سنت کی آواز تھے, پاکستان میں کوئی سنی بھی ان کی شہادت پر انتقام لے سکتا تھا, بدلہ لے سکتا تھا, دشمنوں پر وار کر سکتا تھا, لیکن اس وقت بھی سپاہ صحابہ نے کوئی انتقام کی بات نہیں کی. مولانا اسرار القاسمی شہید ہوئے, ہم نے مقدمہ درج کرایا اور اس کیس میں جو لوگ ملزم تھے ان ملزموں سے مولانا اسرار القاسمی کے بھائیوں نے سپاہ صحابہ کی جماعت کی منظوری کے بغیر صلح کی. ہم نے اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی ہم نے شیخ اقبال اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. کوئی آپ میرا بیان دکھلائیں یا کوئی میری موومنٹ دکھائیں کہ میں یا میری جماعت اس کے قتل کرنے کے درپے ہوں, اور ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں. بعد میں انہوں نے الیکشن ہمارے مقابلے میں لڑا, الیکشن ہوا, اس الیکشن میں ہم پر الزامات لگے, بلدیہ کی الیکشن لڑا,
شیخ صاحب نے میرے ساتھ مکہ مکرمہ میں وعدہ کیا کہ میں سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. اس وعدے کے باوجود انہوں نے یہاں آ کر پھر الیکشن میں حصہ لیا، پھر ہمارے مقابلے میں آئے، ہم نے الیکشن میں ان کو شکست دی، پھر قومی الیکشن میں ہمارا مقابلہ کیا، اس میں بھی ہم نے ان کو شکست دی. اگر سپاہی صحابہ کی پالیسی ان کے ساتھ بدلہ لینے کی ہوتی، انہیں قتل کرنے کی ہوتی، تو اس الیکشن میں جب پورا پاکستان میں ہماری اس نشست پر مقابلہ ہو رہا تھا، ہم اس وقت اس کو راستے سے ہٹاتے، اس وقت اپنے امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے تشدد کرتے، گولی برساتے، یا میدان میں آ کر اسے روک نہ آتے، یا اس کا جلسہ بند کر دیتے، یا اس کا گلی میں نکلنا بند کر دیتے، لیکن سپاہی صحابہ کی طرف سے ایسی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اور میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ اقبال کا قتل سپاہی صحابہ کی مرضی سے نہیں ہوا. شیخ اقبال کے قتل کے حق میں سپاہی صحابہ نہ پہلے تھی نہ آج ہے. اگر کسی نے یہ کام کیا اس کا ذاتی فعل ہے. سپاہی صحابہ کسی قسم کے قتل و غارت کی کبھی حمایت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھو شیخ اقبال سے بھی بڑا ہمارا مخالف شیعہ ہے. ہم نے شیعہ کے بارے میں بھی کبھی قتل و غارت کی پالیسی کو نہیں اپنایا. یہ الگ بات ہے کہ جب بھی کوئی کراچی میں شیعہ قتل ہو جائے تو حکومت کہتی ہے سپاہی صحابہ نے کرایا، اور اگر کوئی سپاہی صحابہ کا آدمی قتل ہو جائے تو حکومت کہتی ہے جناب یہ راہ کے ایجنٹوں نے کرایا، انڈیا والوں نے کرایا، یہ ہمارے ساتھ دوہرا معیار حکمرانوں کا ہے. اور جب ان دونوں کو کوئی بات نہیں آتی، بے نظیر صحابہ اور صدر مملکت محترم کو، تو وہ پھر ایک ہی راہ گلاپتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں چلنے دیں گے، فرقہ واریت نہیں ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اس ملک میں صرف کراچی میں دو مہینے میں 528 آدمی مر گئے، تم بروز کہتے ہو فرقہ واریت نہیں چلنے دیں گے، تم چلنے کیا ہوگے، تم کرو گے کیا؟ روزانہ شیعہ بھی مرے، روزانہ سنی بھی مرے، روزانہ گلیوں میں لاشیں بھی آئیں، اور تم یہ بیان دو ہم رکاوریت نہیں چلنے دیں گے. تم جھوٹے ہو، تم بے ایمان ہو، تمہارے ان بیانوں کا کوئی اعتبار نہیں.
نعرہ تکبیر
میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ دیانتداری سے سمجھتے کہ حکومت فرقہ واریت یا شیعہ سنی تنازع پر کو ختم کرنے پر مخلص نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں حکمرانوں کو صرف اپنی کرسی عزیز ہے، صرف اپنی کرسی سے ان کو پیار ہے اور کسی سے پیار نہیں. میرے بھائیوں دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں شیعہ اور سنیوں کے تمام بڑے بڑے آدمیوں کو گرفتار کرنا، سپاہی صحابہ کے 100 کے قریب آدمی گرفتار کر لیے، اور جواب میں شیعہ کے کل 9 آدمی پکڑے. نو کتنے؟ سپاہی کے 80 سے زائد آدمی پکڑے، اور شیعہ کے کل کتنے پکڑے؟ اور دعویٰ کیا ہے کہ برابری کریں گے. یہ دعویٰ برابری، یہ برابری تم نے اس پر برابری کی؟ لاہور میں ہمارے 23 آدمی شہید ہو گئے. میں پوچھ سکتا ہوں حکومت سے کہ قاری سمیع اللہ کوئی لوارث آدمی تھا؟ قاری الاداد توسوی لوارث تھا، قاری طاہر لوارث تھا، عبید اللہ لوارث تھا، امانت علی شہید لوارث تھا، اور حافظ متی الرحمان لوارث تھا. جب یہ لوگ شہید ہوئے تو کوئی شیعہ تم نے نہیں پکڑا، بار بار کہنے کے باوجود نہیں پکڑا، نشان دہیوں پر نہیں پکڑا، احتیاط پر نہیں پکڑا. میں نے مال روڈ پہ دھرنا مارا، اس وقت بھی تم نے نہیں پکڑا. ہم چیختے رہے، تم نے کوئی آدمی دشمن کا نہیں پکڑا. فجارے ہم نے کٹوائی، تم نے کوئی آدمی نہیں پکڑا. ہم نے واویلا کیا، تم نے کوئی آدمی نہیں پکڑا. ہم نے جناب گورنر اور وزیر اعلی سے التجا کی کہ ہمیں انتقام پر آمادہ مت کرو، ہم میرے بس سے حالات بار ہو جائیں گے. تم نے کوئی آدمی نہیں پکڑا. اور اس کے بعد مجھے بتائے، اگر شیعہ کی ذاتی اختلاف، ذاتی لڑائی سے ڈاکٹر محمد بدلی نقلی قتل ہوا تو تم نے اتنی پھرتی دکھائی کہ اسی وقت میری جات کے مرکزی دفتر پر تم نے چھاپا مارا اور اس چھاپا میں تین آدمی جو صوبے اور مرکز کے نمائندے تھے ان کو بے گناہ گرفتار کیا. کیا جو ہمارے 23 آدمی شہید ہوئے تھے وہ انڈیا کے رہائشی تھے یا غیر ملک کے رہائشی تھے؟ ان کے قتل کا سراغ لگانا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی؟ کہ ڈاکٹر محمد علی کے لیے تو تم اتنی تیز ہو گئے تھے, اتنی پھرتی تم نے دکھائی تھی, اور میری جماعت کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے اس کے لیے تمہارا قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ اس وقت تم حرکت میں کیوں نہیں آئے؟ کیا میری جماعت کے بچوں کے لیے کوئی قانون؟ جس طرح کی کاروائی تمہاری حکومت کرتی میرے بھائیوں, لاہور کا واقعہ میں نقل کرا تھا کہ 23 آدمی شہید ہوئے, 2 سال گزر گئے, چبرجی گراؤنڈ لاہور میں میرے جلسے میں بم پھٹا, 4 آدمی شہید ہو گئے 2.5 سال پہلے, تم نے کوئی ملزم نہیں پکڑا. اور اس کے بعد مسجد شان لاہور میں بم پھٹا, 9 آدمی شہید ہوئے, تم نے کوئی ملزم نہیں پکڑا. تھانہ ہال میں تمہاری پولیس کی مسجد میں بم پھٹا, 3 سنی شہید ہو گئے, تم نے کوئی ملزم نہیں پکڑا. مسجد عثمانیہ لاہور میں کئی آدمی شہید ہو گئے, تم نے کوئی ملزم نہیں پکڑا. ایک ڈاکٹر محمد علی قتل ہوا, تمہاری ایجنسیاں حرکت میں آ گئی, وٹو صاحب تعزیت کے لیے جناب جامعہ المنتظر چلے گئے. کیا قاری سمیع اللہ غیر مسلم تھا نعوذ باللہ, یا وہ انڈیا والا تھا, یا وہ جناب اسرائیل کا رہائشی تھا کہ اس کے لیے تمہارا قانون حرکت میں نہیں آتا؟ اور ڈاکٹر محمد علی کے لیے تم چیختے ہو, تم چلاتے ہو, حکمرانوں سنو, تمہیں اس تشدد کا اور حکمرانوں اس زیادتی کا اور اس تفاوت کا اور سپاہی صحابہ کے ساتھ اس ستیلے سلوک کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور آنے والا الیکشن آئے گا اور ایک ایک گلی میں میری جماعت تم سے حساب مانگے گی. حساب ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز الیکشن میں ہم حساب پوچھیں گے, پوچھنا چاہیے. پیپل پارٹی کے حکمرانوں اور پنجاب کے حکمرانوں, ہم تم سے الیکشن میں تمہارا گریبان پکڑیں گے, الیکشن میں تم سے سوال کریں گے, اور ہم الیکشن تمہارے آج کے مظالم کا تمہیں شکست دے کر تمہیں بدلہ تمہارا اتاریں گے. اتارنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں, اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی زیادتی, اور اس کے بعد یہاں جھنگ میں کیا ہوا؟ جو جھنگ میں ہوا مجھے اس پر بڑا دکھ ہے, افسوس ہے. بھیا آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں مولانا اعظم طارق کو, مولانا اعظم طارق گرفتار نہیں ہوئے, مولانا اعظم طارق چلے گئے. اور آپ بڑے دیانتدار بنتے کہ جناب میں بڑا دیانتدار ہوں اور میں بہت زیادہ صلح پسند ہوں اور میں تشدد کے خلاف ہوں. اور اس کے بعد مولانا اعظم طارق اگر چلے گئے تو تم نے نادر شاہی قانون بنایا, ان کے گن مینوں کو لٹکا کر مارا, ان سے پوچھا اعظم طارق کیسا ہے, فاروقی کیسا ہے, ان کا کریکٹر کیسا ہے. تم ہمارے گھریلو چیزیں ہیں, گھریلو باتوں بھی ان سے پوچھتے رہے ہو. تم نے دیکھا, کبھی تم نے یہ پوچھا ہوتا کہ میری پولیس کے جتنے یہاں شہر میں ملازم ہیں یا افسران ہیں ان میں سے لٹیرا کون ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ان میں سے رشوت خور کون ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ان میں سے شرابی کون ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ان میں سے پیسے لے کر چھوڑنے والا اور منشیات فروش کون ہے؟ کبھی تم نے پوچھا کہ تیرے متحد تم دیانتدار بنے پھرتے ہو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں؟ مجھے بتاؤ, اس شہر میں منشیات فروش اور اس شہر میں رشوت خور اور اس شہر میں لوگوں پر زیادتی کرنے والے جو تیرے متحد پولیس افسر ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں الگ اعلان کہتا ہوں کہ تمام کرپشن کے ذمہ دار تم ہو. میں ٹھہرو, میرے ٹھہرو, ٹھہرو ٹھہرو نعروں کیا کرتے ہو؟ خاموش ہو جاؤ. نعروں کی بات نہیں ہے، میں دلائل کی بات کرتا ہوں. میں جنگ پولیس کے تمام لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اس پولیس میں اچھے افسر بھی موجود ہیں، ان ملازمین میں درد رکھنے والے انصاف پسند لوگ بھی موجود ہیں. میں پوری پولیس کے خلاف تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں جنگ کے ایس ایس پی سے سوال کرتا ہوں. میں ان کی ذات پر کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو تشدد کی گفتگو کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں دلائل کے ساتھ اس عظیم الشان ہزاروں کے اجتماع میں، نمائندہ اجتماع میں ایس ایس پی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اگر آرڈر ملا ہے ایک آدمی کی گرفتاری کا کہ چلو گرفتار نہیں ہوا، اس کا قصور ہے؟ اگر کسی نے ہوائی فیرنگ کی، اس کا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں تم نے مارا؟ پولیس عورتوں کو پر تشدد تم نے کیوں کیا؟ بے گناہ آدمیوں کو تم نے کیوں لٹکایا؟ اس شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگوں کو تھانے بلا کر دس سے دس ہزار روپیہ لے کر ان کو کس نے چھوڑا؟ ان پر تشدد کس نے کیا؟ عورتوں کو کس نے مارا؟ شہر کے معززین پر تشدد کیوں بتایا کیا؟ بتاؤ شہر میں پولیس تیرے افسر، تیرے متحد افسر منشیات فروشی کرے تو نہ پوچھے، رشوت لے تو نہ پوچھے، بدماشی کرے تو نہ پوچھے، انڈا گردی کرے تو نہ پوچھے، شریفوں کی پگڑیاں چڑھ جائیں اور تو نہ پوچھے. اور اگر ایک میری جماعت کا آدمی گرفتار نہیں ہوا تو تم سارے شہر کو یرغمال بنانا چاہتے ہو، سارے شہر کو تم تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہو. ایس ایس پی صاحب یاد رکھو، تم سے پہلے بھی ہمارے کئی ایسے مخالف آئے ہیں. سپاہی صحابہ کی آواز کو دنیا کی کوئی طاقت تشدد سے ختم نہیں کر سکتی. اتنا ظلم ہو گیا تھا، ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا تھا، اس پر تو تم نے جناب سارا شہر سے پہ اٹھا لیا، اس پر تو تمہیں بڑا پریشانی لگ گئی، اوپر تک تمہیں پریشانی ہو گئی. شہر میں تیرے پولیس کے بعد لوگ منشیات بیچے، ہیروئن بیچے، ڈاکو بیچے، قاتل بیچے، انہیں بیچے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں ایک ایک چیز کا حساب اگر آج تم سے میری جماعت نہیں لے سکتی، کیونکہ میں تشدد کی بات نہیں کرتا، میں حساب لے سکتا ہوں، میں حساب کی بات کر سکتا ہوں، ہر چیز خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں حساب ان باتوں کا آج بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تشدد کی پالیسی کے ہم خلاف ہیں. اگر آج ان عورتوں پر تشدد کا تو جواب نہیں دے گا تو کل قیامت کے دن تو جواب ضرور دے گا. دے گا یا نہیں دے گا؟ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی. میرے پاس لسٹ آج لوگوں نے دی ہے، اتنے ہزار روپیہ فلاں آدمی نے دیا اس کو چھوڑا، اتنے ہزار فلاں نے دیا اس کو چھوڑا. میں وہ لسٹ بھی تمہیں مہیا کروں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ اگر واقعی تم دیانتدار ہو تو لوگوں کے پیسے واپس کراتے ہو یا نہیں، ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے. صرف اتنی باتوں سے بات تو نہیں ختم ہو جاتی. مولانا اعظم طارق صاحب گرفتار نہیں ہوئے، سنیں میری بات، یہ اپنی اپنی رائے ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، میں ضرور پوچھوں گا کہ جب گرفتار پولیس تمہیں کرنے آئی تھی تم نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ جب وہ مجھے ملیں گے میں ضرور ان سے پوچھوں گا، ضرور میں بات کروں گا کہ تمہیں گرفتاری دینی چاہیے تھی. لیکن یہ بات میں کہتا ہوں جو میرے نوٹس میں بات آئی ہے، جو علماء یا مولانا سمیع الحق نے ہمیں بتائی ہے کہ مولانا اعظم طارق نے باہر رہ کر ملی یا یکجہتی کانفرنس کرائی ہے. یہ مولانا اعظم طارق کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے باہر رہ کر پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو اسلام آباد میں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. دیکھیں مولانا شمد نورانی سپاہ صحابہ کے ساتھ پہلے نہیں تھے، مولانا سمیع الحق یا مولانا قاضی حسین احمد یا پاکستان کے بڑے بڑے علماء سپاہ صحابہ کے بارے میں خاموش تھے، لیکن آپ نے دیکھا حکومت تو 20 سال سے راگ لاپ رہی ہے، فرقہ وریت. لیکن یہ مولانا اعظم طارق کا کام تھا کہ مولانا ضیاء القاسمی کو نمائندہ با کر اس کانفرنس کے لیے اسلام آباد میں بٹھایا اور ساجد نقوی کو بھی وہاں بلایا اور تمام لوگوں کو بلایا اور بلا کر ان کو بٹھایا کہ جو عبارتیں شیعہ نے صحابہ کے خلاف لکھی ہیں ان پر ڈسکس ہو، اختلاف ختم ہو. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ساجد نقوی صاحب اس بات پر آئے ہیں کہ وہ جو آدمی صحابہ کو برا کہتا ہے اس کو وہ شیعہ مذہب سے خارج کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. پہلے کبھی ایسے ہوا تھا؟ بولو. حکومت کتنے پاپڑ بیلتی رہی، یہ امن کمیٹی، یہ محرم کی کمیٹی، یہ فلاں کمیٹی، اس میں دربار کمیٹی، یہ ملاؤں کی کمیٹی، یہ فلاں کی کمیٹی، یہ ذاکروں کی کمیٹی، یہ مولیوں کی کمیٹی. امن قائم ہو رہا ہے، امن قائم رکھو. یہ اتحاد بین المسلمین کمیٹی، مجھے بتاؤ کسی کمیٹی کا یہ نتیجہ نکلا؟ نکلا یہ نتیجہ؟ ملی یہ یکجہتی کونسل بنی، اس کونسل کے نتیجے میں مولانا شاہ احمد نورانی ہمارے قائد بنے. میں آج اس جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ شاہ احمد نورانی کی قیادت میں سپاہ صحابہ اپنے مشن کی تکمیل تک آرام سے نہیں بیٹھیں. ہم کیا کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سپاہ صحابہ کے موقف کے مطابق جتنا لٹریچر، جتنی کتابیں چھپی صحابہ کے خلاف، ان تمام کو ضبط کیا جائے. ٹھیک ہے؟ ان سے شیعہ مذہب بیزاری کا اعلان کرے. ٹھیک ہے؟ اگر کسی کتاب میں صحابہ کو برا کہا گیا یا خدا اور رسول کی توہین کی گئی تو اس کے خلاف کاروائی کرنے کا ساجد نبی نے وعدہ کیا. اب ہم ایک موقع ان کو اور دیں گے اور وہ کتابیں ان کو پیش کریں گے کہ جناب یہ ہیں وہ کتابیں، یہ ہے وہ لٹریچر، اس کے بارے میں اپنی رائے تحریری طور پر لکھو. ہونی چاہیے نہیں چاہیے؟ کہ یہ دیکھو یہ کتاب ہے خمینی کی، یہ کتاب ہے کلینی کی، یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، یہ عبارت ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دو. ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ رائے ہونی چاہیے. اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا آغاز. کون قتل و غارت چاہتا ہے؟ اگر ہم قتل و غارت چاہتے ہوتے تو ملی یکجہتی کونسل کا اہتمام مولانا اعظم طارق کرتے، ضیاء القاسمی صاحب کرتے. جب میٹنگ اکٹھی ہوئی، شاہ احمد نورانی، مولانا سمیع الحق، کال حسین احمد، پروفیسر ساجد میر اور پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کے جب نمائندے جمع ہوئے، ساجد نقوی وہاں موجود تھا، تو مولانا ضیاء القاسمی فرمایا کہ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کی سزائے موت پر بات کا آغاز کرو. سزائے موت پر بات شروع کرو. تو افتخار نقوی نے کہا جی صحابہ کی گستاخی پر سزائے موت زیادہ سخت ہے. تو ضیاء القاسمی صاحب نے فرمایا اگر کوئی علی کو کافر کہے تو پھر. انہوں نے کہا کہ علی کو کافر کہے تو سزا موت ہونی چاہیے. تو مولانا قاسمی نے فرمایا پھر ابو بکر کو کافر کہے تب بھی سزا موت ہونی چاہیے.
ایک
قاتلانہ ہوں لندن میں خون ہمارا بہ رہا ہے، یہاں عورتوں پر تشدد ہو رہا ہے، ہمارے کارکنوں کو تانوں میں مارا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے مشن سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہیں. غافل؟ ہم نے اپنے مشن کو چھوڑا ہے؟ اپنی کسی بات کو چھوڑا ہے؟ میں اس کانفرنس کے انعقاد پر مولانا اعظم طارق اور مولانا ضیاء القاسمی، مولانا سمیع الحق، قاضی حسین احمد اور پروفیسر ساجد میر اور مولانا شاہ احمد رانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ساجد نقوی کی اس بات کو بھی خوشائن قرار دیتا ہوں کہ جس نے کھلے عام کہا کہ جو صحابہ کو کافر کہے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ. دیکھو 40-10-20 سال ہو گئے، ایسی بات پہلے ہوئی تھی؟ اب دعا کرو کہ لٹریچر جب سامنے آئے تو اس وقت بھی یہی بات ہو. ایک مرحلہ باقی ہے، ایک مرحلہ، اور انشاءاللہ وہ مرحلہ جب آئے گا اس میں بھی سپاہ صحابہ کامیاب ہوگی. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور وہ تاریخی دستاویز جس کا میں نے آپ کو پچھلی تقریروں میں حوالہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ تاریخی دستاویز بھی منظر عام پر آ چکی ہے. لاہور کی جو آج کانفرنس 31 مارچ کو لاہور میں ہونی تھی، اس میں اس کا افتتاح ہونا تھا، لیکن وہ کانفرنس اب کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی. لیکن وہ کتاب انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ میں آئی. وہ کتاب کیوں لائی؟ تاکہ جو کتابیں صحابہ کے خلاف چھپی ہیں ان کی شاندہی ہو جائے، پتہ لگے امت کو. اس لیے ان ساری کتابوں کا عکس شائع کیا ہے، 232 کتابوں کا، شیعہ کی 232 کتابوں کا، جس میں 674 حوالہ جات ہیں، تاکہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں ان میں اس کتاب کو دکھا کر ان کتابوں سے بیزاری کا اعلان کرایا جائے اور ملک امن قائم ہو. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کتاب تاریخی دستاویز پاکستان میں مکمل امن کے قیام کی ضمانت ہوگی انشاءاللہ. اور تاریخی دستاویز کے حوالوں کی وجہ سے یہ پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتابیں بعض شیعہ کی لکھی ہوئی ہیں یا باہر سے کسی نے لکھی ہیں، اس کی نشاندہی بھی اسی تاریخی دستاویز سے ہوگی. یہ وہی تاریخی دستاویز ہے جس کو 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں نواز شریف کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، اور مولانا ابوالکاسم قاسمی اور مولانا اعظم طارق بھی وہاں موجود تھے. جس کے بعد ایک کمیٹی بنی تھی، فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی، جس نے ان کتابوں کو واقعی قابل اعتراض قرار دیا تھا. تو وہ دستاویز اب اشاعت پذیر ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے، اور اس کی سرخیوں کا ترجمہ 3 زبانوں میں ہو چکا ہے. کتنی زبانوں میں؟ انگریزی، عربی، اردو. انشاءاللہ وہ کتاب بھی ہم ملی یکجہتی کونسل کے سامنے پیش کریں گے. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور میں دیکھیں سپاہی صحابہ کے یہاں جھنگ میں دفتر پر پولیس نے آ کر ہمارے دفتر سے کئی ریکارڈ قبضے میں لیے، فائلیں قبضے میں لی، اور یہاں کی اہم چیزیں دفتر کی پولیس اپنی تحویل لے گئی. مجھے بتائیں اس کا کیا جواب تھا؟ وہ جو خاموش فائلیں پڑی ہوئی تھی، خاموش، ان پر تمہارا وار بہت چلتا ہے، اور جو آواز والی فائلیں باہر گونج رہی تھی ان کو ہاتھ نہیں تم نے ڈالا، خاموش فائلوں پر تم ہاتھ ڈالا. ان فائلوں کا کیا قصور تھا؟ اس ریکارڈ کا کیا قصور تھا؟ ریکارڈ رمدار تھا کہ ہمارا ریکارڈ ہمارے دفتر میں کیوں پڑا ہے؟ یہ بہت غلط ہوا. میں ایس پی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ جو تمہارے دفتر سے تم نے اٹھایا، اس پر میں افسوس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں. تم نے زیادتی کی، تمہارے پولیس کے اہلکاروں نے زیادتی کی. یار اتنا فرق ہے، وہاں برطانیہ میں جب میں نے وہاں ایک انسپیکٹر اور ایک لیگل انسپیکٹر تھا جو میرے قاتلانہ حملے پر مامور تھا تفتیش پر، میں نے اس سے کہا کہ تم نے ایک آدمی پکڑا ہے ملزم، تو باقی 5 کیوں نہیں پکڑے؟ اس نے کہا ہمیں اس آدمی سے باقی 5 آدمی کے پوچھنے کی بھی قانوناً اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ، صدقے جاواں کہ نہ آواں، اے ماشاءاللہ ساڈے اس تو بھی ایڈوانس ہو، قانوناً اجازت نہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر خاموش فیلوں سے بھی مجرم کا پتہ کیا جا رہا ہے، وہاں بندوں سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں کاغذوں سے پوچھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، تو مجھے اس پر بڑا افسوس، اور میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ جناب وہ تمام فائلیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ان فائلوں نے آپ کا کوئی جرم نہیں کیا، ان فائلوں نے کوئی فہم نہیں کی، ان فائلوں نے کوئی تشدد نہیں آپ پر کیا، ان فائلوں نے مولانا اعظم طارق کو یہاں سے نہیں بھگایا، خدا کے لیے وہ فائل اسی طرح واپس کر دیں. ٹھیک ہے؟ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور یہاں کا جو خوف و ہراس اسے ختم کریں. ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے معاون ہیں، ہم اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. امن کے قیام کے لیے ہم آپ سے پھر بھی تعاون کریں گے، لیکن تشدد کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. جو آپ نے ہمارے بے گناہ آدمیوں کو مارا ہے اور تشدد کیا، ان کو اٹکایا، آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو جاہل قسم کے کئی افسروں کا ہوتا ہے، آپ نے وہی طریقہ پڑھے لکھے ہو کر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اور میں جنگ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن ہیں، ہم پرامن رہیں گے، یہ ہمارا شہر ہے. اس شہر کی گلیوں میں ہم تشدد نہیں چاہتے، قتل و غارت نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے. شیخ اقبال کا جو واقعہ ہوا اس پر میں اظہار افسوس کر چکا ہوں، بحثیت سپاہ صحابہ کے سربراہ تھے، میں اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس واقعہ کی مذمت کرتا ہوں،
اور میں اس واقعہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. سپاہ صحابہ کی جماعت سے اس واقعہ کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے اور اس شہر کو فسادات میں جانے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.